بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة تحويك شرح كدرس جاري ہے اور ہم بات کر رہے تھے تقدیر کے تعلق سے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیخ صاحب نے رحمت اللہ علیہ تقدیر کے معاملے کو کچھ تفصیل سے بیان کر دیا ہے، کیونکہ اس کی اشد ضرورت تھی اور اہل بدع نے تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کی ہیں. اسی وجہ سے اس خوبصورت تصنیف کی ابتداء میں ہی تقدیر کے تعلق سے چند اہم اور بنیادی باتیں بیان فرما دی، اگرچہ بعد میں بھی کچھ اور اضافے فرماتے ہیں آگے، لیکن جو بنیادی بات ہے تقدیر کے تعلق سے شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرما دی. اور آج کے درس میں بھی اسی تقدیر کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلہ ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلہ. جس کو چاہے وہ ہدایت، عافیت اور حفاظت دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے اور ذلیل و مبتلا عذاب کرتا ہے اپنے عدل و انصاف سے. دو ہی باتیں ہیں، ہدایت ہے، اس کے ضد گمراہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کے ساتھ عدل و انصاف ہے. میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم اور ظلم کا تصور کرنا ہر کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کفر ہے. اللہ تعالیٰ کسی ظلم کرتا ہے، ولا یظلم ربک احد. جب ظلم نہیں ہے تو پھر دو چیزیں باقی رہتی ہیں، یا عدل و انصاف باقی رہتا ہے، اور یا اس سے بڑھ کر فضل و کرم باقی رہتا ہے، انعام اور احسان باقی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. اس کی کچھ تفصیل پیچھے درس میں گزر چکی ہے. شیخ صاحب یہاں پہ ایک اہم نقطے پہ بات فرما رہے ہیں. اب ہدایت اور گمراہی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان بے بس ہے، مجبور ہے، یا تو وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوا یا گمراہ ہی پیدا ہوا، یا مومن پیدا ہوا یا کافر پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف حساب ہی لینا ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کو ہدایت دی ہے اور گمراہ کو گمراہ کیا ہے، اور دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صالح بن فوزان الفوزان رحمہ حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے. تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، ولکنہ یہدی من یعلم انہ یصلح للہدایہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس کو تعالیٰ جان چکا ہے کہ یہ ہدایت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے اور ہدایت کی طلب میں شوق اور چاہت رکھتا ہے. اور ہدایت کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، اقبال بھی ہوتا ہے، اقدام بھی ہوتا ہے. جب ایسا کوئی شخص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آسان، اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. اس گمراہی کا سبب اس شخص کا اعراض کرنا ہے اور ہدایت سے منہ موڑنا ہے اور خیر سے منہ موڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے، یہ گمراہ اس کے لیے سزا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں. ہدایت یافتہ کو ہدایت اس لیے دی، اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں، ازل علم میں جانتا ہے کہ
کہ یہ شخص جو ہے یہ ہدایت یافتہ ہوا اور اس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یقیناً وہ چیز ہو چکی ہے. اور پھر گمراہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے جانتے گمراہ ہوگا. اس سے آیتیں بیان کی جائیں گی, انبیاء بھی آئیں گے, رسول بھی آئیں گے, کتابیں بھی نازل ہوں گی, یہ سنے گا بھی, سمجھے گا بھی, اس کے باوجود بھی منہ موڑے رکھے گا, اعراض کرے گا, دور اختیار کرے گا. اس ذات ملنی چاہیے نا. اب ایسے شخص کی سزا گمراہی ہے اور اس کو گمراہ ہونے ہی میں, گمراہ رہنے میں عدل و انصاف ہے. اور جو پہلا ہے جو ہدایت یافتہ ہے, جو ہدایت چاہتا بھی اس کو جدوجہد بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بس جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے, وصدق بالحسنى, اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے. اور اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یقیناً جانتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اسے اپناتا بھی, اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے کیا کریں گے ہم؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. اس نے آسان راستہ اپنایا ہے, ہم اس کے لیے آسان راستہ مزید آسان کر دیں گے. کیسے آسان کریں گے؟ اب مومن کے دیکھیں اس کے دل میں ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے, جو چاشنی ہوتی ہے, وہ کیسے اس کو محسوس کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کیسے اس ایمان کی بنیاد پر کیسے وہ بسر کرتا رہتا ہے, اور اس ایمان کی روشنی کی چمک اس کے چہرے پر بھی نظر آتی ہے آپ کو, اس کے بولنے میں نظر آتی ہے آپ کو, اس کے ہاتھوں میں, اس کے پاؤں میں, اس کے پورے اخلاق اور کردار میں نظر آتی ہے آپ کو. وجہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس نے آسان راستہ اپنا اختیار کیا ہے, ہم اس کے لیے آسان راستہ اور آسان, اسے توفیق عطا فرمائیں گے, اس کے لیے راستہ مزید آسان کر دیں گے. اور دوسری طرف جیسا فرماتے ہیں, جیسا فرماتے ہیں دوسری طرف سے پہلے اسی شخص کے تعلق سے, ہدایت یافتہ کے تعلق سے, فَصَارَ السَّبَبُ مِنَ الْعَبْدِ. سبب جو ہے وہ بندے سے ہے اور تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے. ہدایت کے راستے کے اسباب اس بندے نے اختیار کیے ہیں, توفیق اللہ تعالی نے دی ہے. اور جو اللہ تعالی جان چکا ہے اپنے سابق علم میں, اس کے مطابق اس کی تقدیر بھی بنا دی ہے. تقدیر چار چیزوں کا مجموعہ یاد رکھیں ہمیشہ, علم اللہ تعالی کا, ازل علم, پھر اس علم کو لکھ دینا لوح محفوظ میں, پھر اللہ تعالی کا چاہنا مشیت, چوتھے نمبر پر پیدا کرنا, جو اللہ نے چاہے وہی پیدا کیا ہے اور جو نہیں چاہا وہ کبھی ہوا ہی نہیں. یہ شخص ہدایت یافتہ اللہ کے علم میں ہے, اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ ہدایت یافتہ ہے, اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ ہدایت یافتہ رہے, اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے, اس کو توفیق دی ہے, وہ شخص ہدایت یافتہ ہی رہا ہے, اسی پر اس کی موت ہوئی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سبب جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے اور تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے. دوسری طرف وہ اما من بخیلا وستغنا, اور جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی کرتا رہا, وکذب بالحسنى, اور بھلائی کی بات کو, اچھی بات کو جھٹلایا, فسنیسرہ للعسرى, اس نے تنگ اور مشکل راستہ اختیار کیا ہے, ہم اس کے لیے تنگ اور مشکل راستہ آسان کر دیں گے, وہ زندگی ساری اسی مشکل راستے پر رہے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے گا. سلام تمہارا. جیسا فرماتے فصار السبب من العبد, یہاں پر بھی سبب کس کی طرف سے ہے؟ بندے کی طرف سے. اس نے یہی راستہ اختیار کیا ہے, اپنی مرضی سے یہ راستہ اختیار کیا ہے, والقدر من اللہ, اور تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اللہ تعالی نے بھی چاہے, جب بندہ گمراہ رہنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر مین دی ہے, ہر چیز دی ہے کہ وہ گمراہی سے بچ جائے, اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہی رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کے حوالے کر دیتا ہے, اس کے لیے یہ تنگ راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر میں لکھا کیوں ہے یہ؟ جیسا فرماتے ہیں عقوبت لہ, اس کے لیے سزا ہے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہدایت یافتہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے, اس لیے کہ وہ شخص خیر و ہدایت کو اپنانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر آسان کر دیتا ہے. اور یہ خیر کا چاہنا, اس کے مقدر میں ہدایت لکھنا, اس کی مصلحت اس بندے ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کوئی مصلحت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے کے سارے لوگ, سارے کائنات اگر نافرمان ہو جاتا, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیں پڑتا ہے, مخلوق کو پڑتا ہے. ہم حقیر ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. اور گمراہ کو گمراہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف ہے, اور یہ جزا ہے, ان کی سزا ہے جو اعراض وہ کیا کرتے تھے اور خیر سے دور اختیار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی فرمان سے دور اختیار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا. اسی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دیکھیں, الفاظ پر غور کریں ذرا, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 258, واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 264, اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 108. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ظلم, کفر اور فسق کو اسباب بنائے ہیں ہدایت سے دوری کے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسباب ہدایت سے دوری کے اور ہدایت کے منافی ہیں یہ سارے اسباب, اور یہ ساری چیزیں بندوں کے افعال میں سے ہیں. یہ کفر, فسق اور ظلم جو ہے یہ بندے کے افعال میں سے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف ہے, کوئی ظلم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون, اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. سورۃ النحل آیت نمبر 33. اور یہاں پر ایک عقلی بات بھی سن لے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے مطابق نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اکرام کرتا جن لوگوں کی یہ اوصاف ہیں, جو ظلم کرنے والا ہے, جو فاسق ہے, جو کافر ہے, جو فاجر ہے, یہ اکرام کے لائق ہیں یا عدل انصاف کے لائق ہیں؟ عدل انصاف کے لائق ہے نا. یاد رکھیں ظالم جب ظلم کرتا ہے تو عدالت اسے انصاف دیتی ہے یا اس پر ظلم کرتی ہے؟ دنیا کی عدالت کیا کرتی ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے تو پھر عدالت جب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اس پر ظلم ہوتا ہے یا انصاف ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے نا. اگرچہ ہاتھ کاٹنا جو ہے ایک بڑا اقدام ہے, قاتل جب قتل کرتا ہے اور اس کی قتل ثابت ہو جاتا ہے شرعاً, اس کا سر قلم کرنا اس پر ظلم ہوتا ہے قاتل پر یا عدل انصاف ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, یہ مخلوق کی عدالت ہے, تو خالق کی عدالت کیسے ہونی چاہیے پھر؟ تو گمراہ کو گمراہی پر ہی قائم رکھنا اور اسے توفیق نہ دینا, یا عدل انصاف ہے یا ظلم ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ قاتل نے خود قتل کیا ہے, چورے نے خود چوری کی ہے, گمراہ نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے. اگر قاتل کو معاف کر دیا جاتا ظلم ہوتا نہ ہوتا, چوری کو معاف کر دیا جاتا ظلم ہوتا نہ ہوتا, گمراہ کو ہدایت یافتہ کر دیا جاتا زبردستی, یہاں پہ ظلم ہے انصاف ہے؟ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے گمراہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور ہدایت یافتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز لائق نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں جن کی یہ صفات ہوں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرماتا, یہ کرم کے لائق ہی نہیں ہے. میں کیا بتاؤں گا یہ باتیں کیوں ہو رہی, کیونکہ معتزلہ کا رد ہے. اس کی مزید وضاحت امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ کرتے ہیں, میں پھر وہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو تاکہ بات ریپیٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی عمل کرنے والا کا عمل ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. پھر ان آیتوں پہ ذرا غور فرمائیں, شیخ صاحب چند آیتیں کوٹ فرماتے ہیں قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں, نافرمانیاں کرنے والے ہیں, کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو مومن لوگ اور عمل صالح کرنے والے کے برابر کر دیں گے؟ سواء محیا و مماتهم, کیا دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا؟ وہ کیا سمجھتے ہیں سا اما یحکمون، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں گمان رکھتے ہیں تو کتنا برا ہی گمان کرتے ہیں، کتنا برا ہی فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. ایک نافرمان ہے اور ایک فرما بردار ہے. اگرچہ نافرمان کی زندگی ہمیں وہن اچھی نظر آ رہی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. یہ نافرمان ہے. وہ جو فرما بردار ہے، عام طور پہ فرما بردار ہے، اب دیکھتے کہ رزق کی تنگی ہے، حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، روزانہ وہ پریشان ہے، بیمار وہ ہے، بچے اس کے پریشان ہیں، تعلیم کے لیے وہ بیچارہ سیدھا نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی مصیبت کبھی کوئی مصیبت، لیکن ہے فرما بردار. وہ جانتا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نافرمان ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے، جو مومن و عمل صالح عالم صاحب کرنے والے ہیں، کیا ان کو جینا اور مرنا برابر ہے کیا؟ سا اما یحکمون، بہت برا ہی اگر یہ گمان رکھتے ہیں، برا ہی گمان رکھتے ہیں. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21. دوسری آیت دیکھیں، آیت نمبر 22 میں سورۃ الجاثیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وخلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ بالحق، حق سے. ولتجزى كل نفس بما كسبت، اور ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہے اس کو اس کی جزا دی جائے گی. وہم لا یغلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سورۃ القلم آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلموں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ما لکم، اے تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ یعنی دونوں ہرگز برابر ہو ہی نہیں سکتے. جب دونوں برابر نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اگر برابر کر دیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. دونوں کو برابر کرنا ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صاد آیت نمبر 28 میں، 28 میں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، سبحان اللہ، کیا ہم مومنوں کو جو عمل صالح کرنے والے ہیں ان جیسا کر دیں گے جو زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقی کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ان کے برابر کر دیں گے، یہ ان جیسا کر دیں گے جو فاجر اور فاسق ہیں؟ الفجار سے مبالغہ ہے، بار بار نافرمانی اور فجور کرنے والے، سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کے اچھے عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور کسی کو بھی بغیر عمل کے جزا نہیں دیتا جو عمل خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تجزون الا ما كنتم تعملون، تمہیں جو بھی جزا دی جا رہی ہے اس وقت یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان کے مطابق تمہیں جزا دی جا رہی ہے. سورۃ الصافات آیت نمبر 39. جیسا فرماتے ہیں سارے کے سارے اعمال بندے کی طرف سے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، اور جزا یا سزا سارے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا تو فضل و کرم ہے یا عدل و انصاف ہے. تیسری بات تو ہے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس جملے کے تعلق سے امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا، ھذا رد علی المعتزلہ. اس جملے میں معتزلہ کا رد ہے. معتزلہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ دایا کرنے تک معتزلہ کون ہے؟ جی،
جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے ہیں، صفات
کا. معتزلہ ایسا گروہ ہے جو اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں. اسماء کا جو اقرار کرتے ہیں تو کیا اہل سنت جماعت جیسے اقرار کرتے ہیں؟ اچھا، ایک یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، جب یہ بات ہم کرتے ہیں یا آپ علماء سے سنتے ہیں یا کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ جو بھی اہل بدع ہیں، چاہے وہ جہمی ہو، جہمی تو اسماء صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں، یا معتزلہ جو اسماء کا اقرار کرتے ہیں اس صفات کا انکار کرتے ہیں، یا وہ اشعری ماتریدی ہوں جو بعض جو اسماء کا تو اقرار کرتے ہیں بعض صفات کا انکار کرتے ہیں بعض کا اقرار کرتے ہیں، یاد رکھیں ان کا اقرار کرنا ہرگز رسول جماعت کے اقرار کرنا جیسا نہیں ہے، تاکہ یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو. جب اسماء کا اقرار کیا اس کا مطلب ہے تو پھر آدھے تو ٹھیک ہے آدھے برے ہیں. ان کا اقرار کرنا بھی عقل کی بنیاد پہ ہے، شرع کی بنیاد پہ نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نام تو ہیں لیکن بغیر نام کے، یہ اس معاملے کو آج تک وہ خود نہیں حل کر سکے. وہ کہتے ہیں علیم بلا علم، سمع بلا سمع، بصیر بلا بصر. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ذات ہے علیم تو ہے لیکن نام کی علیم ہے، کام کی علیم نہیں ہے؟ اب یہ تہمت ہے یا گستاخ اللہ تعالیٰ کے شان میں، یا نام کو کا ثبوت اور اقرار ہے؟ اس سے بہتر آپ نہ ہی مانتے. یہ کیسے مان رہے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام ہے صرف؟ نعوذ باللہ تعالیٰ صرف نام کا ہی ہے، کام کا تو ہے نہیں. نعوذ باللہ، اگر کوئی مخلوق کو ایسا کہہ دے، اب کسی مخلوق کو کہہ دیں یہ اس کی مدح کر رہے ہیں آپ، یہ مذمت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدح ایسے ہوتی ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی مدح کرتے ہم، وہ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسا فرق ہے. اس جملے میں رد معتزلہ کا، اور معتزلہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ معتزلہ کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو عمر بن عبید واصف بن عطا کے متبعین ہیں، جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی اور ان کا شمار اہل بدع میں ہوتا ہے. مختصر یعنی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں، پھر اسماء صفات کے باب میں اسماء کا اقرار کرنے والے ہیں اور صفات کا انکار کرنے والے ہیں، اور تقدیر کے منکر ہیں. یہ وصف ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئے دیکھیں تقدیر کے منکر کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں. یہاں پہ امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے میں رد معتزلہ کا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے صرف اصلاح اور اچھائی ہی اختیار کرے. بندہ جیسا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، راضی کی تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ وہ بندے کے لیے صرف اچھا ہی کرے. سبحان اللہ. اور اس مسئلے کا مسئلہ الہدیٰ والضلال، ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ. معتزلہ کہتے ہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہدایت کا معنی ہے کہ اچھے راستے کو دکھانا، اور گمراہی کا مطلب ہے کہ بندہ ہی گمراہ ہے خود. اور جب کوئی کہتا ہے کہ فلان گمراہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ گمراہ اس بندے نے خود اپنے اندر ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی چاہی نہیں ہے، بندہ خود مختار ہے، خود گمراہ ہے، اپنی مرضی سے گمراہ ہے وہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو اصل ہے اور یہ جو بات ہے اس کے پیچھے ان کا فاسد اصل ہے جس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ افعال العباد مخلوقۃ لہم، کہ بندوں کے جو افعال ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے اپنے ایجاد کردہ ہیں، انسان کے اپنی مرضی سے انسان انہیں پیدا کیے ہیں، انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں. جیسا فرماتے ہیں یہ بات ان کی غلط ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. سورۃ القصص آیت نمبر 56، اس میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء. وہ کہتے ہیں نہیں، ہدایت گمراہی صرف بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا پھر اسے جنت دیتا، اور کسی کو گمراہ کر پھر جہنم دیتا ہے تو ظلم ہوا. یہ معتزلہ کی سوچ ہے. تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو بھائی؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں اگر ہدایت کے معنی ہوتا کسی راستے کو دکھانا اور اس کے توفیق نہ دینا، صرف یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، بس انسان اپنے خود مختار ہے 100%، وہ اپنا راستہ خود اختیار کرتا رہتا، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو جیسا فرماتے ہیں اگر یہ بات درست ہوتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نفی بیان کی اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحیح نہ ہوتی، کیونکہ راستہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دکھانے والے تھے، خیر اور شر کا راستہ. اور دوسری آیت میں جو اسے زیادہ وضاحت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، وَلَوْ شِئْنَ لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہر نفس کو ہدایت یافتہ کر دیتے، کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ سبحان اللہ. سورۃ السجدہ آیت نمبر 13، وَلَوْ شِئْنَ لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. تیسری آیت دیکھیں، يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورۃ مدثر آیت نمبر 31، 31، اگر ہدایت صرف بیان ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کے ساتھ اسے کبھی قید نہ لگاتے، اس مطلب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، یہ بات مسلمہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وکلہم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، اور اس طرح تمام ہی لوگ اس کی چاہت کے مطابق اس کے فضل و عدل کے درمیان میں ہیں. یہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، سارے کے سارے بندے وہ ان دونوں چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم فرما برداروں پر، اول اہل خیر پر، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کافر مشرک لوگوں پر، اور یہی لائق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عظمت کے لیے سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ دو متضادات کو جمع نہیں فرماتا، بلکہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ وضع فرماتے ہیں. اسی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحکیم نام ہے، اور اللہ تعالیٰ صفات میں سے حکمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور حکیم اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کو اپنی برابر اور معتبر جگہ پر رکھتا ہے. حکیم وہ ہے جو ہر چیز کو اپنی معین اور معتبر اور لائق جگہ پر رکھتا ہے، اسے حکیم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جو ہے اپنے اہل طاعت فرمانبرداری کے لیے ہے، اور اپنے عذاب جو ہے وہ اہل کفر اور نافرمانی کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اس جملے کے تعلق سے امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سورة التغابن آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی نے ہی تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مؤمن ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مؤمن کافر پیدا کیا، یا اللہ نے پیدا کیا پھر انہی لوگوں میں سے بعض کافر اور بعض مؤمن ہوئے؟ سبحان اللہ، کتنے واضح الفاظ ہیں. یعنی انسان مجبور نہیں ہے، اور نہ انسان خود مختار ہے مکمل طور پہ. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، انسان ہی پیدا کیا ہے، لیکن جسے کفر کا راستہ اختیار کیا اسے کو کفر کا راستہ آسان کر دیا، جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اللہ اس کے ایمان کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی ہدایت دے دے تو اس کے فضل و کرم سے ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے. اسے سمجھتے ہیں، آگے انشاءاللہ جب تقدیر کے تعلق سے مزید بات ہوگی تو آگے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی. اگلا جملہ جیسا فرماتے، وہو متعال عن الابواد والانداد، امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہو متعال عن الابواد والانداد، اللہ تعالیٰ اپنے ہمسروں اور ہم مثل ازداد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہمسروں سے، ہم مثلوں سے بھی پاک ہے، اور ازداد سے بھی پاک ہے. شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، متعال کا معنی ہے جو بلند ہے اپنی ذات سے، اپنی قدرت سے اور قہر سے اور عزت سے، جو اپنی ذات سے، کیونکہ علو کے تین قسمیں ہیں اور تینوں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، علو الذات و علو القہر و علو القدر، ذات کے اعتبار سے، قدر و شرف کے اعتبار سے، اور قہر و غلبے کے اعتبار سے، یہ تینوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں. اہل بدعہ نے دو کا اقرار کیا، ایک کا انکار کیا. کون جواب دے گا کن دونوں کا انکار کیا، کس ایک کا انکار کو دو کا اقرار کیا؟ علو الذات کا انکار کیا، بارک اللہ فیک. اور باقی دو جو ہیں، علو الشرف، علو القدر، اور علو القہر، اور غلبہ کا جو علو ہے، جو بلندی ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں. ذات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بلند ہے، عرش پر مستوی ہے. وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں، آپ ہی بتائیں کیوں انکار کیا. جی وہ تو عقل بات کی، عقل بات کو کیا نظر ہے عقل کی بنیاد پہ؟ اگر ہم کہتے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، بارک اللہ، سمت لازم آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اور سمت مخلوق کے لیے ہوتی ہے، پھر جب سمت ہو تو پھر جسم بھی لازم آتا ہے، پھر یہ بھی لازم آتا ہے، وہ بھی لازم آتا ہے، تو سرے سے انکاری کر دیتے ہیں. ہاں، دو کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرف سے، اپنے غلبے سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن اپنی ذات سے بلند نہیں، بلکہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں تینوں معانی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں، اور ان تینوں معانی سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی ضد ہے اور نہ کوئی ہم مثل ہے. انداد جمع ند کی، جیسا فرماتے ہیں انداد جو ہیں وہ امثال شبہان وفرا کو کہتے ہیں، ہم مثل کو کہتے ہیں، ہم سر کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں، کوئی مثیل نہیں، اور نہ ہی کوئی شبیہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور کوئی بھی برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تینوں علو کی جب صفات ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. اور افباد جمع ضد کی ہے، اور وہ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوں، جو معارضین ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی معارض ہے، جیسے کہ کوئی مثل نہیں، ویسے معارض بھی کوئی نہیں ہے، مخالفت بھی کوئی نہیں کرنے والا اپنی مخلوق میں سے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر اسے حکم دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم آتا ہے تو پھر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی اسے منع بھی نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے کوئی چیز روک دے تو پھر کوئی دلا نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. فرض نمازوں کے بعد جو اذکار مسنونہ ہیں ان میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو تو عطا فرماتا ہے کوئی اسے منع کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ نہ تو کوئی مثیل ہے ہم مثل، نہ کوئی ضد ہے. ولا معطی لما منعت، اور جو تو منع کر دے، روک دے، کوئی عطا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ نہ تو کوئی ہم مثل ہے اور نہ کوئی ضد ہے. ہم مثل ہو تو انسان اپنے ہم مثل کی وجہ سے کبھی سفارش یا اس کی وجہ سے کبھی کوئی بات مان ہی لیتا ہے، اور اپنے قرار سے رجوع بھی کر لیتا ہے، نہیں. اور اگر کوئی ضد ہوتا ہے تو اس کے ڈر سے بعض اوقات انسان ایک دو قدم پیچھے بھی رہ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ تو کوئی ہم مثل ہے نہ کوئی ضد ہے، تو پھر جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. جو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو روکنا چاہے کوئی اسے دے نہیں سکتا، نہ اسے دلا سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، سورۃ فاطر کے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کی رحمت کھولنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، روک دیتا ہے، تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا. من بعد، اس کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہ عزت والا غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے. سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ند ہے نہ کوئی ضد ہے، جو حکم دیتا ہے یا جس سے وہ منع کرتا ہے. مخلوقین کے خلاف مخلوقین کے جو مخلوق ہے ان میں منازعہ کرنے والے بہت ہیں، ان کا ضد کرنے والے بھی بہت ہیں، ان کے احکام سارے جاری نہیں ہوتے اور ان کے شریک بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم مثل ہیں اور ان کے ضد بھی ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے علم میں، ناموں میں، ہر چیز میں اشتراک ہوتے کہ نہیں ہوتا، مثلیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مثلیت ہوتی ہے، اور بلکہ اجساد میں، جسم اور صفات میں بھی، وہ اپنے بلکہ اپنے افعال اور املاک میں جو وہ کماتے ہیں، جو ان کے پاس ہیں، جس چیز کے وہ مالک، اس میں بھی ان کی مشابہت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم مثل ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے. امام ابن المنذر الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، الضد المخالف، ضد مخالف کو کہتے ہیں، والند المثل، اور ند مثل کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی معارض ہے، بلکہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا، اس کے کوئی مثل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولم یکن له کفوا احد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4. اور یہاں پر یہ رد ہے، شیخ صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ معتزلہ کے رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ ہی اپنے افعال پیدا کر سکتا ہے، جو بندہ چاہتا وہی ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ سوچ سکتا ہے کوئی بھی بندہ مخلوق کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ تو شیخ صاحب یہاں پہ شرعی طریقے سے عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نہ کوئی ہم مثل ہے نہ کوئی ضد ہے، تو پھر اور ہمارے ہم مثل بھی ہم اور ضد بھی ہیں، تو پھر کس ذات کو لائق ہے کہ جو وہ چاہتا ہے ہوتی ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتی؟ خالق یا مخلوق؟ خالق، سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی، لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ولا غالب لامره، کوئی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی کسی بات یا فیصلے پر اس کی گرفت کرنے والا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس کے برخلاف غلبہ حاصل ہے. تین جملے ہیں. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، سورۃ مریم آیت نمبر 35 میں. بس جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے، قضا کرتا ہے، بس فرماتا ہے کن فیکون، سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں، لا معقب الحکم هو وسرع الحساب، اللہ تعالیٰ کو کوئی تعقیب نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ فیصلہ ایسے کیوں آیا ہے یا ویسے کیوں نہیں تھا. وہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت جلد حساب لینے والا ہے. جب حساب ہوتا ہے تو فکر نہ کر، بعض لوگ کہتے ہیں ارے اتنی انسانیت ہے، جن ہے، ان سے پتہ نہیں کب حساب کی باری آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہوا، وہ سریع الحساب، سبحان اللہ. سورۃ الرعد آیت نمبر 41 جیسا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جب کسی چیز کی قضاء حکم دیتا ہے تو کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا، نہ اس کے خلاف کوئی عمل کر سکتا ہے. مخلوق کے خلاف مخلوق بعض اوقات حکم دیتی ہے اور اس حکم کی تعمیل بھی نہیں ہوتی اور اس حکم کو رد بھی کیا جاتا ہے. ولا غالب علی امری ہی، جیسا فرماتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے امر کا حکم کا کوئی غالب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود غالب ہے اور مخلوق ساری مغلوب ہے. اللہ تعالیٰ کے عوامر، یہ ذرا غور سے، اللہ تعالیٰ کے عوامر کونیہ جو حکم دیتے وہ ہو کے رہتا ہے، لیکن عوامر شرعیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس پہ بعض اوقات عمل نہیں ہوتا اور بعض مخلوق اسے رد کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ جیسا فرماتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر جزا ہے یا سزا ہے. نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ واقعیم الصلاح حکم ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ نمازیں دنیا میں، تو پھر یہ حکم کی تعمیل تو نہ ہوئی. اب کن فیکون اور واقعیم الصلاح فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امر کونی ہے، یہ امر شرعی ہے. امر کونی کا تعلق پسند نہ پسند سے نہیں ہے، لیکن امر شرعی کا تعلق پسند سے ہے. اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے اس کو حکم بھی دیتا ہے، اور مخلوق کو اختیار دیا ہے. جو امر کونی سے مخلوق کا اختیار نہیں ہے، امر کونی تو ہو کے رہتا ہے. دونوں فرق سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جیسا فرماتے ہیں، امر شرعی جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ پورا ہو، اس کی تعمیل ہو. لیکن اچھا یہ کیوں تعمیل نہیں ہوتی؟ امر شرعی کی آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے، کیونکہ اسی آزمائش کی بنیاد پر ہی جزا اور سزا مرتب کر دی اللہ تعالی نے. امام ابن عبد العزیز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی بھی شخص اعتراض کر سکتا ہے، نہ اس حکم کو مؤخر کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی الواحد القہار ہے، وہ ایک ہے، وہ قہار ہے، غالب ہے. سبحان اللہ. آخر جملے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، آمن بذلك كله، ذرا غور سے سنیں، آمن بذلك كله وايقن ان كل من عنده. شروع سے لے کے ابھی تک جو بھی باتیں ہوئی ہیں، ہم مکمل طور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شروع سے لے کے ابھی تک جو عقیدے کی باتیں جو شیخ نے ذکر کی ہیں یہاں پہ، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اپنے دل سے ہم نے کہا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں کہا. کتنی پیاری بات ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، اپنے دل سے ہم نے یہ کہا ہے، بس ہم عمل بھی کرتے ہیں. صرف محض زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں جو صرف کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. سبحان اللہ. اور امام ابن ابی الحنفی رحمہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، ایمان کا تعلق، آمنہ کا لفظ ہے، ایمان کے مسائل کے تعلق سے آگے انشاءاللہ شیخ صاحب بیان فرمائیں گے. اور ایقان کا مطلب ہے الاستقرار، اور کلن میں جو تنوین ہے وہ بدل اضافہ کی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہے، مشیت کونیہ سے ہے. اور مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اس کے بعد پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. اس جملے پہ انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ بات کریں گے. اب الایمان باللہ کے تعلق سے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایمان باللہ کے تعلق سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم سے کیا تقاضا کر رہا. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، آمنا باللہ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ جو تفصیل ابھی گزری ہے یہ ایک حصہ ہے آمنت باللہ کا، کہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے. ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر کیا ایمان ممکن ہے؟ سبحان اللہ. ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ معرفت بھی ہو، اس کے بغیر ایمان کیسے ہے؟ جس کو آپ جانتے ہیں اس کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احاطہ نہیں کر سکتا. یہ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا دی ہیں، فرما دی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا رحمان الرحیم ہے، ہم کبھی نہ کہتے وہ رحمان الرحیم ہے. ہمیں کیا علم ہے؟ اور بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ معنی ہے، اور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، جس میں تقدیر کا معاملہ بھی شامل ہو گیا. سبحان اللہ. اگرچہ چھٹا رکن ہے لیکن تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جڑا ہوا ہے. جو اللہ تک معرفت سے دور ہیں یا ناواقف ہیں، وہ تقدیر کے معاملے میں ہمیشہ الجھے رہتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ کہتے ہیں، جب تقدیر کے معاملے جو سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اور پھر دیکھو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے، اور جو وقت ہوتا ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے تو وقت بھی ضروری ہے، پھر علم بھی ضروری ہے، پھر علم کے لیے علماء کے پاس بھی جانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے پھر وقت نکالنا بھی ضروری ہے. ساری چیزیں بہت مشکل ہیں. کوئی آسان راستہ بتاؤ تقدیر کو کیسے سمجھیں؟ تقدیر کو سمجھنا ہے تو یہی ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ نہیں ہے. علم حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے ہے. واللہ رفع دین کا معاملہ جو سمجھ نہیں آ رہا نا، رفع دین کا معاملہ، اللہ تعالی معرفت، صحیح معرفت حاصل کرنے، واللہ آسان ہو جائے گا. کوئی مسئلہ اگر آپ کو دین کا سمجھ نہیں آ رہا تو ایک لمحہ سوچ لو، آپ اپنے رب کے بارے میں جانتے کیا ہو، معرفت کیا ہے تمہیں، کہتے تو ہو آمنت باللہ، کتنا ایمان ہے اور کیا جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور آپ دیکھیں کہ جہل مرکب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صرف جہالت نہیں ہے، امت کی اکثریت جہل مرکب ہے. جانتے دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہالت کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. جہل مرکب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے خلاف جاننا، اس پہ یقین بھی کر لینا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے، کم علم جائے سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان ہے. جہالت کیا ہے؟ نہیں جانتا میں. جہل مرکب کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. آج امت کی اکثریت کیا کہتی ہے؟ جو شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہم اس کے پیچھے پڑے رفع دین کرو، کر سکتا ہے؟ واللہ ہی نہیں کرے گا وہ، جب تک کہ اس کا دل پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوگی، اور آمنت باللہ پر یقین نہیں ہوگا، تب تک اب کرتے رہیں، لڑتے رہیں، مناظرے کرتے رہیں، ممکن نہیں ہے. توفیق نہیں ہے میرے بھائی، کیسے توفیق ہوگی؟ جو شخص قبر کا طواف کر رہا ہے، شرک دل پر، شرک بدعات و خرافات کے پردے لگے ہوئے ہیں، آپ پیچھے لگے امین بالجہر کہو، کہاں سے امین بالجہر کہے گا وہ؟ اس کا دل کبھی مانے گا ہی نہیں. کیوں نہیں مانے گا؟ دل پر جو شرک بدعات کے پردے جمے وہ کون نکالے گا؟ پہلے دل کو پاک کرو. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ بغیر وضو کے طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر دل کے پاکیزگی کے عبادت کیسے ممکن ہوتی ہے؟ ایمان کیسے ممکن ہوتا ہے؟ میرے بھائی بالکل ممکن نہیں ہے. جو ساتھی ہمارے ساتھ شروع سے موجود ہیں الحمدللہ، اور شروع سے ایمان باللہ کے تعلق سے چند باتیں انہوں نے سنی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں میرے بھائی. آگے بھی بات انشاءاللہ ریپیٹ ہوگی، دوسرے دروس میں بھی آپ پریشان نہ ہو. ابھی ہمارے پاس اور عقیدے کے اور 10 کتابیں اور باقی، تک 10-12 کتابیں ہیں، اور یہ چیزیں اور بھی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے، یہ نہ کہے بار بار ایک ہی بات تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ معرفت سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ کس سے کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہے؟ صاحب سیدھی سی بات ہے، اب تاجر جو تجارت کرتے وہ اس کے پاس ہوتا ہے نا. آپ کپڑے کی دکان میں جاتے اور کہتے مجھے سبزی دو، ترکاری دو، دے گا وہ آپ کو؟ بیچارے کے پاس جس جو کپڑے ہیں تو لے لو میرے بھائی، میرے پاس تو یہی ہے. ہمارے پاس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، ہمارے پاس ہے. کس نے سمجھنا تو یہ ہمارے پاس ہے، کس نے کس سے کہانیاں یا کوئی اور چیز سیکھنی ہو تو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی تجارت نہیں کرتے نا. ہمارے پاس ہے وہ چیز جو ہمارے پاس ہے، یہ توشہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم نے اپنے علماء سے سیکھا ہے، اور یہی ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور الحمدللہ سمجھ بھی آ رہی ہے لوگوں کو الحمدللہ. کل جو مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے یار ڈاکٹر صاحب کے پاس صرف یہی ایک ہی بات ہوتی ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں سب کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، بس لوگوں کے عقیدے کے پیچھے پڑے، لوگ جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور لوگوں میں اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ جو ہے والدین کا نافرمان ہے. میرے بھائی یہ ناانصافی ہے. میں جہاں پر عقیدے کی بات کرتا ہوں وہیں پر اخلاق کی بات بھی کرتا ہوں، عبادات بھی بات بھی کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. جو میں خطبے سن لیں آپ پتہ چل جائے گا آپ کو، تو آپ بھی انصاف سے کام لیں. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ میرا زیادہ توجہ، میرا زیادہ جدوجہد عقیدے کے تعلق سے، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے بیان کی ہے، دل پر جو پردے ہیں جب تک وہ اترے گے نہیں، اخلاقیات اور باقی دیگر عبادات اور معاملات اور دیگر مسائل جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں ہیں. تو ہماری جدوجہد جو ہے زیادہ تر کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ جڑ پہ ہونی چاہیے یا جو فروع ہے اور باقی جو چیزیں ہیں؟ جڑ پہ ہونی چاہیے، اور جڑ کے لیے ضروری ہے کہ دل کو پاک کیا جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انڈیا بمبئی میں ایک سلفی مرکز وہاں پہ کھلا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے. اور آج ایک بھائی کا فون آیا ہوا تھا وہاں سے، بات تو ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی، یعنی ان کی خوشی کی انتہا تھی کہ جیسے کسی شخص کا یعنی ایک دور کا بچھڑا ہوا پیارا بڑے عرصے کے بعد ملتا ہے تو اسے کیسے ملتا ہے، کیا تاثرات ہوتے ہیں، یا کسی کی بڑی بہت قیمتی کھوئی ہوئی چیز ملتی ہے تو کیسے احساسات ہوتے ہیں، یا وہ خواب جو انسان نے صرف خواب ہی سمجھا تھا جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، تو میرے اس بھائی کی یہی کیفیت تھی کہ بمبئی میں ایک مرکز ہو جہاں پر توحید اور طباع سنت و سلف منہج کی دعوت ہو، خواہش بند تھے کافی عرصے سے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے الحمدللہ، اور ان کا وہ خواب بھی سچا ہوا ہے. میں طرح سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو امنہ فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم جو ہم پڑھ رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو لغزشیں ہو رہی ہیں جو کوتاہیں اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخذ ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.